والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة قرآن مجید کی سب سے زیادہ لمبی سورت ہے، شمار کریں تو وہ دوسری سورت ہے، لیکن اگر سورہ الفاتحہ کو قرآن مجید کا دیباچہ تصور کیا جائے تو اس اعلان کے ساتھ کہ یہ کتاب الہی ہے، جو لوگوں کو راہ بتانے کے لیے آئی ہے، اس اعلان کے ساتھ یہی سورت ہے جو سب سے پہلے شروع ہوتی ہے. اس سورت کے اندر وہ عظیم شان آیات بھی شامل ہیں جن کو کہ ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کی آخری آیات بھی وہ ہیں کہ جن کا نمازوں کے بعد، صبح اٹھنے کے بعد، رات کو سونے سے پہلے، جن کو بار بار پڑھنے اور ان کے مضامین کو اپنے سامنے رکھنے کی تاکید اور تلقین بے شمار احادیث ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان باہر نکل جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو دو روشن و چمکدار صورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی صورت ہے کہ جس کو حاصل کرنا برکت کا سبب ہے اور جس کو ترک کر دینا حسرت اور افسوس کا باعث ہے. سورت تو 40 رکوعوں اور 286 آیات پر مشتمل ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک بے شمار مضامین ہیں یہ سورت کے اندر بیان ہوئے. مضامین کا ایک تعارف اور مضامین کے اہم نکات کا ایک تعارف، یہ وقت کی گفتگو کا مقصد ہے. یہ سورت سب سے پہلے کیوں رکھی گئی ہے سورہ الفاتحہ کے بعد؟ یہ سوال دراصل اس سوال سے متعلق ہے قرآن مجید کی یہ ترتیب کس لیے ہوئی. یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور قرآن کی تاریخ جاننے والوں، قرآن کے علماء سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب توفیقی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب رکھوائی ہے. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی حصہ نازل ہوتا تھا آگے پیچھے مکے میں، مدینے میں، رات میں، دن میں، تو وہی لکھنے والوں کو آپ بتاتے تھے کہ یہ حصہ کہاں رکھا جائے. اور قرآن مجید کی یہ ترتیب جو ہے وہ مضامین سے مناسبت رکھتی ہے. یہ مختلف روایات ہیں جن سے کہ اس پر روشنی پڑتی ہے. وہ قرآن مجید کا متن بھی اس کی شہادت دیتا ہے. اکثر جس مضمون پر، بلکہ جن الفاظ پر کوئی سورت ختم ہوتی ہے، اس سے اگلی سورت تقریباً اسی مضمون اور الفاظ سے شروع ہو جاتی ہے. اور ایک ہی قسم کی صورتیں ایک ہی مضامین کی ساتھ رکھی گئی ہیں. مثلاً اس طرح مصبحات ہیں جس میں تسبیح ہے، یہ تقریباً سب صورتیں ایک ہی جگہ ہیں. حوامین ہیں اس میں کہ حامین سے بھی شروع ہوتی ہیں، یہ صورتیں بھی ایک ہی جگہ ہیں. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً دو دو صورتیں اکٹھی پڑھا کرتے تھے، ایک دوسرے سے متصل ہوا کرتے تھے. سورہ الاعلیٰ اور سورہ الحاشیہ، یا سورہ الجمعہ اور سورہ المنافقون، یہ مختلف روایات میں یہ بھی ملتا ہے. قرآن مجید کو اسی لیے ترتیب سے پڑھنا بھی ضروری ہے، اور نماز میں ترتیب کے خلاف کرنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب یوں ہی نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی صورت میں اس کے مضامین سے متعلق. جو لوگ اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ ہے کہ اس کی ترتیب جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل عرب کے وہ تقریباً نیم پڑھ لوگ انہوں نے یہ دیکھا کہ کون سی سورت لمبی ہے اور کون سی چھوٹی ہے، اور اسی ترتیب کے لمبائی کے لحاظ سے ان سورتوں کو رکھتے چلے گئے. اور آپ دیکھیں جب جو آدمی یقین نہ رکھتا ہو تو یہ واقعے کے خلاف تو نہیں ہو، سب سے پہلی سورت سب سے طویل ہے اور آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ جو اس کی آیات کے لحاظ سے بہت مختصر ہے. لیکن قرآن مجید کے مضامین، صورتوں کے مضامین، ان کی ترتیب اس بات کی خلاف گواہی دیتی. تو سب سے پہلے صورت کیوں رکھا گیا، جبکہ اس کا نزول بھی بات کا ہے، اس کے مختلف حصے مدینے کی زندگی میں مختلف مواقع پر نازل ہوئے، تو کچھ علماء نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور میں سوچتا ہوں اس کی ترتیب اس لیے ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس کے پہلے مخاطب اس کے نہ ماننے والے تھے، اور کیونکہ اس کے پہلے مخاطب اس کے نہ ماننے والے تھے اس لیے اس کو سب سے پہلے جن چیزوں کو تعارف کرنا تھا ان میں اللہ کی بندگی اور آخرت کے اوپر ایمان اور رسالت کی توثیق و تائید، رسالت کا اثبات، یہ وہ مضامین تھے جو نہ ماننے والوں کے لیے اہم تھے. اور اللہ کی نعمتوں سے اور تاریخ کے واقعات سے اور بحث و مجادلے سے ان لوگوں کو قائل کرنا، یہ سب سے پہلا اس کا کام تھا. جب لوگ مانتے چلے گئے تو ایک امت بن گئی، امت مسلمہ بن گئی جو کہ قرآن مجید کی امین ٹھہری. اور جب امت بن گئی تو اب اس کو پہلے پڑھنے والے اس کو ماننے والے ہوئے. جن کو سب سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ امت ہوئی جس کے پاس تو قرآن مجید ہے، جس نے اس کو اللہ کی کتاب تسلیم کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ایک امت بنی ہے. اس لیے اب اس کو بھی چیزوں کی ضرورت ہے. یہ تو امت کی اجتماعی زندگی سے اور امت کے وجود سے متعلق ہے، وہ چیزیں جو امت کو وجود میں لائیں، وہ مقاصد جن سے امت کی زندگی وابستہ ہے، وہ ادارے جن سے امت کی زندگی کا تحفظ ہے، جن سے ان کی بقا ہے، اس کا ارتقاء ہے، اور اس کی زیاد اور موت کا راز، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب امت کے لیے پہلے جاننے کی ہیں، جو پہلے اس کی دلچسپی کا موضوع ہونی چاہیے اور جس سے ان کو سب سے پہلے روشنی حاصل کرنی چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس امت، اس سورت کا موضوع ہی امت مسلمہ کا مقصد، اس کی اجتماعی زندگی، اس کی تشکیل اور وہ سارے ادارے، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، انفاق، جہاد اور خاندانی زندگی اور اس قسم کے سارے مسائل ہیں. قوموں کی زندگی اور موت ان چیزوں سے وابستہ ہے، اور کیا چیزیں ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ بے وزن ہو جاتے ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جن سے قوموں کو زندگی نصیب ہوتی ہے اور وہ مر گیا وہ مر جاتی ہیں. اور اس سے پہلے جو قوم اس امت کی طرح تھی، یعنی بنی اسرائیل، تو اس قوم کے اندر کیا گمراہیاں پیدا ہوئیں، کیا خرابیاں پیدا ہوئیں، اخلاقی طور پہ، اعتقادی طور پہ، تاریخی طور پہ کیا کیا نعمتیں اس پر ہوئیں، اس نے کس کس طرح ان کو حیران کیا، یہ سارے موضوعات ہیں کہ جو امت کے لیے سب سے اہم تھے. اور اس لیے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ، الفاتحہ کے بعد پہلی سورت میں یہ مضامین تفصیل کے ساتھ بیان ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سامنے رہے تو اسے سورہ البقرہ کی جو مضامین ہیں ان کا بھی ایک ہلکا سا تصور ذہن میں ہو سکتا ہے، اور اس کی ترتیب کی مصلحت حکمت بھی ہمارے فہم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا یہ تو وہی بہتر جانتا ہے، اور دوسرا آدمی تو کسی اور طرح بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایک انسان کی ذہن کے مطابق ہی اس کی ترتیب کے اندر ایک حکمت محسوس ہوتی ہے اور اس کو وہ آسانی کے ساتھ دیکھا بھی جا سکتا ہے. تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا ذکر کیا ہے، قوم عاد، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود، ان کے بارے میں یہ بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ان قوموں کا ذکر اس لیے ہے کہ قرآن کے مخاطبین انہیں قوموں سے واقف تھے. اسی طرح کی قومیں چین، جاپان، ہندوستان میں ہوئی ہوں گی اور تین تاریخ بتاتی ہے، لیکن یہ ان کا ذکر اگر کیا جاتا تو پہلے تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کس کا آپ نام لے رہے ہیں، کون سی قوم ہے، تو یہ سوالات اور بحثیں تو اگر شروع ہوتی تو وہی کا جو مقصد کا ہدایت وہ پورا نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے سائنسی حقائق ہوں، جغرافیہ ہو یا تاریخ ہو، قرآن مجید نے اپنے مخاطبین کے علم روحی پیدا اس کی حدود کے اندر بات کی ہے، اور یہی دراصل حکمت کا دعوت کا صحیح طریقہ تھا، کیونکہ اصل چیز تو اس کا پیغام ہے، اس کا موضوع ہے، قوم عاد کا نام ہے یا قوم سعود کا ہے یا چینی کا ہے جاپانی کا ہے یا انگریز کا ہے، اصل تو یہ کہ قوموں کے امراض کیا ہوتے، کیا چیزیں ان کے زوال کا سبب بنی، ان کے اندر خرابیاں کیا پیدا ہوتی رہیں، اور کس قسم کے امراض تھے جنہوں نے ان کی جان لی، یہ اولیاء ترقی کی منزل پر لے گئے، یہ سارے کے سارے تو قوموں کے لیے نہیں ہوں گے، اور یہ مختلف قوموں کی تاریخ دراصل ہم آج کی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تو کیس اسٹڈیز ہیں، مختلف کیسز ہیں اس طرح میڈیکل میں، اور جب کیس ہو جاتا ہے اس قسم کا مریض جہاں بھی آئے گا ڈاکٹر اس کیس سے کارروائی حاصل کر لیتا ہے، اس طرح یہ تو جو واقعات ہوئے ہیں ان کے مطالعے ہیں، اسے آدمی روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو آگے جو کچھ پیش آنے والا تھا، اگر اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ آئندہ چل کے تم ایسے ہو جاؤ گے اور ایسے ہو جاؤ گے، تو یہ کوئی مؤثر طریقہ نہیں ہوتا، شاید مایوسی پیدا کرنے کا سبب بھی ہوتا، اور پہلے ہی سے لوگ جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں کہ آگے چل کے ہمارے لیے یہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی قوم مسلمان قوم کے لیے مثال بن سکتی تھی، اس کے لیے آئینہ بن سکتی تھی، تو وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، جو مسلمانوں سے ملتی جلتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بڑی کثرت کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ موسیٰ میرے بھائی کی طرح ہے، اور بنی اسرائیل کی قوم جو ہے مسلمانوں کی قوم کی طرح ہے، اور تم سارے کام کرو گے کہ جو بنی اسرائیل کرتے رہیں۔ یہ دراصل آئینہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر عقیدے میں، فکر میں، برتاؤ میں، سیاست میں، دین کے ساتھ، معاملات میں، اپنی کتاب کے ساتھ کیا خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوئیں، کیا ان کے اندر زوال نمودار ہوا، اور اس کی روشنی میں مسلمان بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسے نہ ہو جائیں۔ اور ساتھ ہی یہ اس زمانے میں ایک دوسرا مقصد اس سے یہ بھی پورا ہوا کہ بنی اسرائیل جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور رسالت کے امین تھے اور شہادت حق کے منصب کے اوپر فائز تھے، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی، ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے جو امت کے نبی امی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے نبی امی کی امت تھی، جو خانہ کعبہ کی گرد جمع ہوئی تھی، خانہ کعبہ دین کا، عالم کا، ہدایت کا مرکز بننے والا تھا، وہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز تھا، تو اس کی سربرازی کا بھی فیصلہ وَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ، تحویل قبلہ اور خانہ کعبہ کو مرکز بنا قرار دینا، اور اس کے ساتھ یہ فیصلہ اور ان کا سرفراز کیا جانا ہے اس منصب کے اوپر، اور یہ امانت ان کے سپرد کی جانی ہے، اللہ کی وحی اور اس کا پیغام اور اس کی رسالت کی امانت۔ یہ دراصل اسی طرح ہوا کہ بنی اسرائیل کے اوپر کی جو بھی خرابیاں تھیں وہ کھل کے سامنے آ گئیں، اور نئی دعوت کے ساتھ، اور وہی دعوت جو ان کی اپنی دعوت تھی، اور نئے پیغام کے ساتھ، جو وہی پیغام تھا جو ان کو اپنا پیغام تھا، اس کے ساتھ جو ان کی روش جو ہے وہ کھول کر بیان کر دی۔ تو یہ دراصل وجہ ہے، یہی اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا موضوع ہے کہ امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے، اس کی تشکیل کن عناصر سے ہوتی ہے، اس کی حفاظت اور بقا کا انحصار کن چیزوں پر ہے، اس میں انفاق، جہاد، نماز، حج ساری چیزیں ہیں، اور خاندان کی جو معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، اس خاندان میں عورت اور مرد کے حقوق کیا ہے، ان کے درمیان باہمی تعلقات کا انضباط کن اصولوں سے، کن قوانین سے ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی پوری شریعت کی بہت ساری بنیادی حکمتیں اور بنیادی مصلحتیں اور بنیادی احکام بھی اس کے اندر واضح کرتی ہیں، اسی لیے عظیم شان صورت ہے، اور اسی لیے حدیث میں اس کے بارے میں اتنا بیان آیا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد کہ یہ اول کیوں رکھی گئی، اس سے کہ ہمیں اس کے مضامین کا ایک بہت وسیع کینوس، وسیع پردے پر ہم اس کو پورے مضامین کو دیکھ سکتے ہیں۔ چند جملوں میں جو کچھ میں نے آپ سے بیان کیے ہوئے اسی کو آپ کھول کر بیان کریں، تفصیل بیان کریں۔ دراصل سورہ البقرہ کے مضامین کا ایک اجمالی مجموعی تعارف تو انہی الفاظ میں آ گیا کہ کیوں پہلے رکھی گئی ہے، اور اسی کے جواب کے اندر میں نے ان سارے مضامین کو مختصر بیان کر دیا ہے جس کے اندر آتے ہیں۔ اب اگر ہم سورت پہ غور کریں تو اس کے اندر واضح تقسیم موجود ہے مضامین کے اندر، اور پھر جو تقسیم ہے اس میں سے ہر مضمون مزید بہت سارے مضامین کے اندر تقسیم ہوتا ہے، جس طرح کے کتاب کے ابواب ہوتے ہیں، ابواب کے اندر فصلیں ہوتی ہیں، ذیلی چھٹیاں ہوتی ہیں، پھر پیراگراف ہوتے ہیں، یہ کہیں لگے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن انسان اپنی فہم سے سمجھ سے ان کا چراغ لگا سکتا ہے، ان تک پہنچ سکتا ہے. اور جو میں تقسیم کرنے والا ہوں یہ بھی میری اپنی فہم کا، یہ دوسروں سے کچھ حاصل کیا ہوا، اس سے میرا اپنا اضافہ یہ ملا کر یہ تقسیم میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس میں اس کی بھی گنجائش ہے خود میرے اپنے ذہن میں بھی، اس طرح ہر مضمون کے اندر ہوتی ہے کہ جس بات پر بات ختم ہو رہی ہے اسے شروع میں ملا دیا جائے یا آگے جا کے ملا دیا جائے، جہاں بات ختم ہوتی ہے اگلی بات اس سے شروع ہوتی ہے وہی مربوط ہوتی ہے. تو جہاں اور کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، سوال تو ہمیشہ ایسا ہے کہ جس کوئی آخری قطعی جواب نہیں ہو سکتا، سوائے چند مقامات کی. تو اگر ہم اس کو اس لحاظ سے غور کریں تو اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ پہلی سے لے کر 39 آیات تک، پہلی سے لے کر 39 آیات تک اس کا پہلا حصہ ہے، اور جس کے اندر ہدایت اور ضلالت سے متعلق بنیادی اصول اور قوانین بیان کر دیے گئے ہیں. اس لیے یہ کتاب تو اسی اعلان کے ساتھ شروع ہو رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے، تو اگر یہ راستہ بتانے والی ہے اللہ کی کتاب میں، تو سب سے پہلے تو وہ یہی بتاتی ہے کہ انسانوں کی تقسیم ہدایت کے لحاظ سے کتنے گروہوں میں کی جا سکتی ہے، کس کس قسم کے کس ٹائپ کے انسان ہیں جو ہدایت کے حوالے سے پائے جاتے ہیں، اور سب کی خصوصیات کیا ہیں، تو کون لوگ ہدایت پاتے ہیں پہلے ان کا ذکر ہے، اور کون لوگ ہدایت نہیں پا سکتے پھر ان کا ذکر ہے، اور کون لوگ وہ ہیں کہ جو بظاہر تو ہدایت پاتے ہیں لیکن واقع ہدایت سے محروم رہتے ہیں، اس کے بعد ان کا ذکر ہے. پہلے اگر آپ دو رکوع پڑھیں تو اس کے اندر یہی بات جو ہے بیان کی گئی ہے، پہلی سے لے کر 39 آیات تک تو پورا ہے، لیکن یہ کہ پہلی جو آیات ہیں ان کے اندر ہدایت کے لیے متقین کے لیے ہے، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کفر پر کمر باندھ لی ہے، ان کے لیے کوئی بھی کتاب ہدایت نافع نہیں ہو سکتی، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایسا مرض ہے کہ بظاہر تو ایمان لانے والے ہیں لیکن فی الواقع وہ ایمان سے ہدایت سے محروم ہیں. یہ جو ہے پہلی جو ہے پہلا حصہ، اس کے اندر یہ 20 آیات ہیں وہ اسی موضوع کے اوپر ہیں. 20 آیات کے بعد قرآن مجید کی جو بنیادی دعوت ہے اس کو بالکل خلاصہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ یا جو نہ کو بدھو ربو کو، یہ لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، اور اس کے وہ دلائل جو اللہ کی نعمتوں سے ہے، اس کو کہ چاول اللہ نے اعلی اللہ کہا ہے وہ علوم قرآن کے، ان کا بھی ایک قسم کا خلاصہ، اس نے آسمان سے چھت بنایا اور زمین کو فرش بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور زمین کی گرس نکالا، اور اس سے شرک کی ترتیب کہ اللہ کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ، اللہ کی طرح کا کوئی نہیں ہے تمہارے عقیدے میں اور عمل میں اور وابستگی میں اور اطاعت میں، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. پھر کتاب کی حقانیت کا رسالت، اور اس کتاب کو تو بالکل جمع چیزیں ہیں، اگر رسول صحیح ہے تو کتاب بھی صحیح ہے، اور کتاب صحیح ہے تو رسول بھی صحیح ہے، دونوں حصے کے اعلان کرتے ہوئے آتے ہیں. تو یہ کہ اس کتاب کی مثل تو کوئی آدمی دوسرا بنا نہیں سکتا، اور اس طریقے سے رسالت کا ذکر ہو گیا، پھر آخرت کا بھی ذکر ہے، اور پھر وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کتاب سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، ان کی عملی صفات کا ذکر ہے. اس سے پہلے تو عملی صفات کا ذکر نہیں تھا، بلکہ اعتقادی تھا کہ وہ لوگ کفر کے اوپر کمر باندھے ہوئے ہیں، اب ان کا ذکر جو ہے عملی ہے کہ اللہ وحد کو توڑتے ہیں اور ان چیزوں کو جوڑنے کا حکم جو ہے ان کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد آخرت کا ذکر ہے. یہ 21 سے لے کر 29 تک 9 آیات جو ہیں وہ اس موضوع پر ہیں. اس کے بعد پھر آدم یا انسان کی تخلیق کا واقعہ ہے، اور یہ بھی ہدایت کے موضوع سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے کہ آدم کا مقام کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اس کو اس بات کی آزادی ہے کہ فساد مچائے، مسکون بہائے، یا اللہ کی زندگی کا راستہ اختیار کرے، اس کو علم سے مسلح کیا گیا ہے، نیکی اس کے آگے مسخر ہے، فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا ہے، اور اس شیطان اس کو اوپر وسوسے کے اوپر قابو پا سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر آدمی پھسلتا ہے تو آدمی خود ہی پھسلتا ہے، شیطان کی تصویریں وسوسہ اس کو دل میں ڈال سکتا ہے، اور اس کے بعد اس امتحانگاہ میں جو آدمی بھیجا جا رہا ہے، خلافت کا امتحان، اختیار اور ارادے کی آزادی کا امتحان، اپنے اختیار سے اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی کا مقام، اس کے لیے اس کو جو تو خطرات درپیش ہیں اور جو منزل کی مشکل ہیں، راستے کی مشکلات ہیں، اس کے لیے اس سے وعدہ ہوتا ہے، کتاب بھی آئے گی، تم کو بتائے گی صحیح راستہ کیا ہے، اور اگر لفظش کرو گے تو گناہ کے معافی کا دروازہ بھی کھلا رہے گا. اس لیے کہ ارادے اختیار کی آزادی کے ساتھ تو گناہ لازمی ہے. اس طرح آدمی پانی پہ چلتا ہے، گناہ تو نہیں بھول سکتا، اس کو بھی اپنا خود اختیار کی آزادی ملے گی، تو اس کا امکان تو ہے. جو غلطی کرے، گناہ کرے، تو اس میں اس کے لیے توبہ کا اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. بڑے اہم مضامین اس طریقے سے ہدایت کے اور پورے اس کے پہلی جو 39 آیات ہیں اس کے اندر جمع کر دیے گئے. دوسرا حصہ جو ہے وہ 40 آیت سے لے کر اور 123 آیت تک ہے، اور یہ تو سورہ خطاب کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ بنی اسرائیل سے. یہ تقریباً پہلے پارے کے آخری، تقریباً آخری حصے تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے اندر بنی اسرائیل کو دعوت بھی ہے، جو کہ شروع کے حصے میں 40 سے لے کے 46 آیا اس تک، اس کے بعد پھر آگے چل کے پھر سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کی تاریخ سے کچھ واقعات، انعامات، احسانات کا ذکر ہے، اور یہ بھی میری سمجھ کی حد تک صرف ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر واقعے کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی عمل کی یا عقیدے کی خرابی جو ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور وقت غور کرنے سے آدمی کو اس میں پتا چل سکتا ہے مختلف چیزوں کا ذکر ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی فہم اور سمجھ اس کے بارے میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ سب سے پہلا تو ہدایت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی گئی، اللہ نے زمین میں نجات دی، غلامی سے قلبہ دیا، اس کے مقابلے میں ان کی روش کے فوراً اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی محبت پال لی، اور اس میں بچھڑے کا بھی ذکر ہے اور بھی ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم بغیر دیکھے نہیں مانیں گے، لیکن یہ کہ توحید سے ہی سب سے پہلے، اور توحید سے اس لحاظ سے کہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ سبھی سونے کا بچھڑا جو ہے وہی اسی کی محبت دل کے اندر اتر گئی، اور وہاں سے پھر خرابی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جو ابتدا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور کہا کہ پتوار کو میرے بندہ بن کے استعمال کر لوں، شہروں میں داخل ہو، پتوار حاصل کرو، غلبہ ہو، تو سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے انہوں نے سروس کو چھوڑ دیا، متکبر حکمراں بن کے حکومت کرنا شروع کر دی، لوٹ مار شروع کی اور اپنی حکومت کا سکہ جمایا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے بھی ان کو غلامی کی جو دور سے اذان میں اطلاع کیا، اور بلاخر جو ان کی زندگی کی اصل گاندھی چیز تھی جہاد، جس کی خاطر سے وہ گھومتے پھرتے تھے، امن و سلوار ان کو کھاتے تھے، انہوں نے اس سے بھی جان چھوانا چاہیے کہ ہم تو کہیں آباد ہوں، کھیتی باڑی کریں اور یہ کام کریں، بجائے اس سے کہ ہم صحراؤں میں، وہ دشت صحرا میں گھومتے پھریں اور لڑتے پھریں، تو اس کے بعد ہی ذکر آئے گزرے بتا لے ذلت والمسکنت وغضب من اللہ، جب جہاد بھی ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ذلت والمسکنت ان کے اوپر مسلط کر دی، کہ شریعت کے اندر ہیلے اصحاب الصف کا ذکر ہے، اور بال کی کھال نکال نہ مسائل کے اندر، میں تو اس کی تعبیر کرتا جا رہا ہوں، لیکن گائے کی سوا کرنے کا جو ہے یہ وہی جو ہمارے مسائل میں آدمی ایک بال کی کھال نکال چکا ہے اور مشکل بناتا جاتا ہے، جس سے پھر شریعت ایک بوجھ بن جاتی ہے، اس کو آدمی نہیں اٹھا سکتا، اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، اور یہ بات جا کر جہاں ختم ہوتی ہے تو وہ بابس کی خون جلدی کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، پتھر بھی جو پڑتے ہیں پتھروں سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے، پتھر سے بھی گرسنے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن بالکل جو ہے سخت ہو گئے، تو دل کی سختی اس سے محسوس ہوا جو سب سے پہلے امت کے اندر مختلف جرائم کے نتیجے میں خود بخود نہیں ہو گیا، بلکہ وہ سارے واقعات کے اندر جرائم موجود ہیں. اس کے بعد
کہ آپ آگے بڑھیں گے یا کام ملتے جائیں گے، ان کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا. حج کے احکام ملیں گے، اس کے بعد جہاد کا حکم ملے گا، لیکن ان کو قتل کی اجازت دی گئی ہے.
visit tazkir.org